الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے سلسلے فیضان علم کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں الحمدللہ عزوجل. اس سلسلے کے اندر بالخصوص جامعات المدینہ کے طلبہ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات شامل کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات مفتی صاحب سے حاصل کرتے ہیں، اور آج کے سلسلے کی خصوصیت یہ ہے کہ الحمدللہ یہ سوالات طلبہ ہی سے ریکارڈ کروائے گئے، طلبہ ہی کی جانب سے پوچھے گئے. انشاءاللہ طلبہ کے ویڈیو سوالات کو اس سلسلے میں شامل کیا جائے گا. تو جو اسلامی بھائی اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں، جامعات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم نے بھی جو سوال پوچھنا ہوا اس کو بھی اسی صورت کے اندر مجلس کی بارگاہ میں پیش کر دیں گے. انشاءاللہ عزوجل آپ کا سوال بھی سلسلے میں ممکنہ صورت میں شامل کر لیا جائے گا. سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے، کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور، سوالات ہمارے پاس ویڈیو کی صورت میں موجود ہیں، تو پہلا سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ احادیث کریمہ میں علم و علماء کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں، انہی میں سے ایک حدیث مسند احمد کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. اس حدیث میں علماء کے ستاروں کی طرح ہونے کا کیا مطلب ہے؟
حضور، یہ پہلا سوال جو ہمارے اسلامی بھائی نے کیا علم اور علماء کے فضائل سے متعلق، الحمدللہ بے شمار حدیث کریمہ اس سے متعلق موجود ہیں. جو یہ حدیث پاک انہوں نے سنائی ہمیں، اس میں علماء کو ستاروں کی مانند قرار دیا گیا کہ علماء ستاروں کی مانند ہیں. تو یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ستاروں کی طرح ہیں، ستاروں کی مانند، اس کا کیا مطلب ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. علماء کرام کے فضائل قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث مبارکہ میں بھی ہیں. یہ حدیث مبارک مسند احمد کی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علماء کو ستاروں کی طرح قرار دیا کہ علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان میں ستارے. وجہ تشبیہ کیا ہے، یعنی یہ مثال کیوں بیان کی گئی ہے؟ حدیث مبارک کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا، اور مزید غور کریں تو اور بھی بہت ساری وجوہ تشبیہ نکل آتی ہیں. حدیث مبارک کے اندر تو یہ بیان فرمایا گیا کہ یحتدا بها فی ظلمات البر والبحر، ستاروں کے ذریعے سمندر میں اور خشکی میں تاریکی کے اندر راستہ تلاش کیا جاتا ہے. یعنی پہلے زمانے کے اندر جب لوگ سفر کرتے تھے، تو اب وہ سفر ان کا بحری راستے سے ہو تب بھی، یا ان کا وہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ کے ذریعے ہے، اس کے اندر بھی دونوں صورتوں کے اندر وہ ستاروں کے ذریعے راستے تلاش کرتے تھے. یہ ایک پورا علم ہے اور آج کل بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ابھی بھی جو بحری سفر ہیں اس کے اندر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور گاؤں دیہات کے اندر تو ابھی بھی ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کر کے لوگ جاتے ہیں، ابھی بھی اس کے جاننے والے ہیں. اور تھوڑا سا اس کو سمجھا جائے تو آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ کون سا ستارہ مجھے اپنے دائیں کندھے پہ رکھ کے چلنا ہے، کون سا لیفٹ پہ رکھ کے چلنا ہے، کون سا سامنے ہوگا، کون سے پیچھے ہوگا. وہ ایک مخصوص انداز ہے تو اس حساب سے چلنا ہوتا ہے. تو جس طرح تاریکی کے اندر ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کیا جاتا ہے، اسی طرح علماء کے ذریعے بھی جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا راستہ تلاش کیا جاتا ہے. ستاروں کے تین فوائد جو ہیں وہ بڑے واضح ہیں جو قرآن پاک میں اور احادیث طیبہ میں بیان ہوئے. پہلا اس کا فائدہ تو وہی ہے جو یہاں بھی بیان ہوا کہ یحتدا بها فی ظلمات البر والبحر، کہ خشکی اور تری کے اندر ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. ستاروں کا دوسرا فائدہ، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا زینا السماء الدنیا بمصابیح، ہم نے ستاروں کے ذریعے یعنی چراغوں کے ذریعے آسمان کو مزین کیا. آسمان کی زینت ہیں ستارے. اگر تاریک رات کے اندر کوئی شخص کسی ایسی جگہ کہ جہاں پولوشن بہت زیادہ نہ ہو، وہاں پر اگر ستاروں کو دیکھے تو اس کو پتا چلے گا کہ آسمان کی زینت ستارے کیسے بنتے ہیں، یعنی اتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے کہ آدمی اس کے اندر کھو جاتا ہے.
قافلوں میں ہم دیہات میں اگر جائیں تو وہاں روشنیاں تو ہوتی نہیں, لائٹنگ تو ہوتی نہیں ہے,
تو ستاروں کا جو ہے وہ سارا سلسلہ نظر آ جاتا ہے. اچھا, تیسرا فائدہ وہ بھی اسی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا, فرمایا ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے لیے مار کا ذریعہ بنایا, یعنی ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو مارا جاتا ہے, ان کی پٹائی کی جاتی ہے. شیاطین اور جنات جو ہیں یہ آسمان کی طرف جاتے ہیں غیب کی خبریں سننے کے لیے, پہلے بھی جاتے تھے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے, جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا, اس کے بعد سے یہ ہوا کہ شیاطین اور جنات جب آسمانوں کی طرف جاتے ہیں تو ان ستاروں کے ذریعے ان کو مارا جاتا ہے. تو یعنی ہمیں جو ٹوٹا ہوا ستارہ نظر آتا ہے اس کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں, یعنی ضروری نہیں کہ ہر مرتبہ شیطان کو مارنے کے لیے ہی وہ ٹوٹا ہوا تارہ نظر آتا ہے, یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو تین جو چیزیں ہیں ستاروں کی وہ یہاں پر ہمارے سامنے آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے زینت آسمان کی ہے, اور تیسرا یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. اب علماء کو چونکہ تشبیہ دی ہے, علماء کے اندر بھی تین خصوصیات یہ موجود ہیں. پہلی خصوصیت کہ جیسے ستاروں کے ذریعے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے, ایسے ہی علماء کے ذریعے بھی رہنمائی حاصل کی جاتی ہے. جیسے ستاروں کے ذریعے آسمان کی زینت ہے, ایسے ہی علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے. جیسے ستاروں کے ذریعے شیطانوں کو رجم کیا جاتا ہے اور انہیں بھگایا جاتا ہے, اسی طرح علماء کے ذریعے جو گمراہ لوگ ہیں اور جو اسلام اور دین اور قرآن کے بارے میں وساوس ڈالنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بھگایا جاتا ہے. یہ تین چیزیں جو اس حدیث مبارک کے اندر تھوڑا سا غور کرنے میں سمجھ آتی ہیں, یہ اس اعتبار سے تشبیہ دی ہے. اب یہاں پر جو بطور خاص جو قابل توجہ بات ہے, یعنی جس کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنا ہے, چونکہ یہ طلبہ کے لیے ہماری یہ گفتگو ہے, تو اب طالب علم جو ہیں وہ ان تینوں چیزوں کے حوالے سے اپنی ذات کے اوپر غور کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علماء کو تشبیہ دی ستاروں کے ذریعے, چونکہ ہم بھی علماء بن رہے ہیں, ہم ابھی طالب علم ہیں لیکن کل ہم نے عالم بننا ہے, جب ہم عالم بن جائیں گے یا ابھی ہم عالم بن رہے ہیں تو کیا ہمارے اندر یہ اوصاف پائے جا رہے ہیں, کیا ہمارے اندر یہ خصوصیت پیدا ہو رہی ہے کہ ہم سے لوگوں کو رہنمائی ملے ہمارے بیانات کے ذریعے, ہماری گفتگو کے ذریعے, ہماری مجلس کے ذریعے, ہماری نشست و برخاست کے ذریعے, ہمارا لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے ان کو ہم سے علم حاصل ہو. اگر یہ صورتحال ہے کہ برسوں کوئی شخص ہمارے پاس بیٹھے اور اسے دین کا ایک مسئلہ بھی پتا نہ چلے, ایک شخص برسوں ہمارے ساتھ بیٹھے لیکن اس کے اندر کوئی خوف خدا, کوئی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی بات, کوئی اولیاء کرام کے عقیدت کی بات, کوئی دین کے اوپر عمل کرنے کا جذبہ, کوئی فکر آخرت, کو دنیا سے بے رغبتی, ایسی کوئی چیز نہیں پیدا ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے رہنمائی حاصل نہیں ہو رہی. تو ہمارا کردار وہ ہونا چاہیے, یعنی ہمارا بحیثیت عالم یہ کردار ہونا چاہیے کہ ہمارے بیانات سے رہنمائی ملے, ہماری گفتگو سے رہنمائی ملے, ہمارے کردار سے رہنمائی ملے, ہماری باتوں سے لوگوں کو رہنمائی ملے. تو پہلا وصف جو ہے اس کے اوپر اس اعتبار سے غور ہونا چاہیے. دوسری بات کہ ستاروں کے ذریعے آسمان کی زینت ہے اور علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے. اب علماء کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کی زینت ہے یا نہیں, اس حوالے سے ہمیں اپنے کردار کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا کردار, ہماری گفتگو, ہمارا انداز, ہماری نشست و برخاست, ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ, ہمارا اسلوب حیات, یہ ایسا ہے کہ جسے اسلام اور مسلمانوں کی زینت قرار دیا جائے یا الٹا بدنامی کا باعث قرار دیا جائے. یعنی اگر ایسا کردار ہے کہ جس کو لوگ دیکھ کر بولیں کہ یار یہ ہے عالم, اگر یہ عالم ہے تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں, اگر ایسا کردار ہے تو یہ زینت نہیں ہے, یہ تو بدنمائی ہے, یہ تو داغ ہے, یہ تو اس کے لیے الٹا جو ہے وہ رسوائی کا باعث بن جائے گا. لہذا جب جیسے ستارے آسمان کے لیے زینت, علماء مسلمانوں اور اسلام کے لیے زینت ہیں, تو اب وہ زینت ہونا بحیثیت کردار کے ہے. ایک عالم کا کردار ایسا ہونا چاہیے, اس کا اپنے گھر میں, گھر سے باہر, اس کا لوگوں سے میل جول کے اندر, اس کا بازار میں جانے کے اعتبار سے, اس کا جو ہے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, یعنی جہاں جہاں پر بھی اس کی زندگی گزرتی ہے, جہاں جہاں اس کی معاشرت کا تعلق پیدا ہوتا ہے, جہاں وہ کوئی معاملہ کرتا ہے, جہاں وہ تجارت خرید و فروخت کرتا ہے, وہاں پر اس کا کردار لوگوں کو یہ بتا دے کہ یار یہ کوئی عالم دین ہے کہ جس کا ماشاءاللہ ایسا کردار ہے.
یعنی کہ مسلمان ایسے ہوتے,
یعنی یہ ابھی مسلمان کی حیثیت سے تو ایک اپنی جگہ ہے, ابھی چونکہ ہم طلبہ کے اعتبار سے بات کر رہے ہیں تو ہم اسی اعتبار سے کلام کریں گے کہ عالم کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے زینت کا باعث بنے, نہ کہ بدنمائی کا باعث بنے. تیسری بات تیسری بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ ستاروں کے ذریعے شیاطین کو بھگایا جاتا ہے. اب علماء کے ذریعے وساوس کو، اعتراضات کو، باطل کو بھگایا جائے. اب اس اعتبار سے ہم یہ غور کریں کہ کیا ہماری ذات، ہمارا بحیثیت عالم جو ہمارا وجود ہے وہ ایسا ہے کہ جس کے ذریعے وساوس کو دور کیا جاتا ہے، اعتراضات کو دفع کیا جاتا ہے اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں. اب اگر ہے ایسا تو اس کا کیسے پتا چلے گا؟ پہلے نمبر پر تو ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ لوگوں کے اعتراضات ہیں کیا، دہریوں کے اعتراض کیا ہیں، غیر مسلموں کو اعتراض کیا ہیں، اسلام کے اندر یہ اعتراضات پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کے اعتراضات کیا ہیں، پھر کیا ہمیں ان کے جوابات آتے ہیں؟ اگر ان کے جوابات آتے ہیں تو کیا ہم اس کے حوالے سے کچھ کر بھی رہے ہیں؟ کیا لوگوں سے، ان لوگوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں؟ کیا لوگوں کے ذہنوں میں آنے والے وساوس، خیالات، اعتراضات اور سوالات کے جوابات ہم سے جو ہے وہ، یعنی ہم اس کے جوابات دیتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وجعلنا رجوما للشیاطین کا بھی ایک شمع جو ہے وہ اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے. تو لہذا اس حدیث مبارک کے اندر جو فضیلت بیان کی ہے، ہر طالب علم اپنی ذات کے اندر ان تینوں چیزوں کے اعتبار سے غور کرے، رہنمائی کے اعتبار سے، زینت کے اعتبار سے اور وساوس اور اعتراضات کے جوابات کے اعتبار سے. اگر صرف اس ایک حدیث مبارک اور اس کی اس شرح کو اپنے ذہن میں بٹھا کر ہمارے طالب علم چلنا شروع ہو جائے تو شاید بہت ساری چیزوں کی اصلاح اور طلبہ کی زندگیوں کے اندر ایک بہت بڑا انقلاب جو ہے اس ایک حدیث مبارک کے ذریعے پیدا ہو سکتا ہے.
تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو عالم ہوگا اس میں یہ تینوں صفات ہونا ضروری ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو عالم نہیں.
دیکھیے اس کے اوپر ایک بڑا لمبا کلام ہو جاتا ہے. عالم کی وہ تعریف ہے کہ جسے ہم ٹرمینالوجی کی دنیا میں کہتے ہیں کہ عالم اصل میں علم سے بنتا ہے. اب جس کے پاس علم موجود ہے وہ عالم ہے. دوسرا یہ ہے کہ عالم سے مراد و عند اللہ مقبول عالم، جس کے فضائل ہیں. جس کے فضائل ہیں اس کا با عمل ہونا کافی ہے. اگر وہ با عمل ہے، بے عمل نہیں ہے، اگر وہ فاسق نہیں ہے تو بہرحال اس کو وہ فضائل حاصل ہیں. یہ جو چیزیں تینوں میں نے بیان کی ہیں، ان تینوں چیزوں کے اندر درجات بن جاتے ہیں. ایک وہ درجہ ہے جو ضروری ہے، ایک وہ درجہ ہوتا ہے کہ جس میں جو جتنا بڑھتا جائے. ایک عالم اگر اپنے علم کے اوپر پورا عمل کرتا ہے تو بہرحال اس کے لیے عالم کے جو فضائل ہیں وہ تو موجود ہیں. اب یہ ہے کہ اس حدیث مبارک کی روشنی کے اندر وہ اپنے آپ کو اچھے سے اچھا ثابت کرے، وہ ایک اور چیز ہو جاتی ہے. وہ تبھی ہے کہ جب یہ ساری چیزیں پھر اس کے اندر پائی جائیں.
حضور یہ تو ذہن میں اگر آئے تو یہ تو علماء کے فضائل ہیں، ہم تو ابھی طالب علم ہیں، عالم میں یہ صفات ہونا چاہیے، ہم تو طالب علم، ہم کیا کریں؟
اصل میں پریکٹس تو میدان میں جانے سے پہلے کی جاتی ہے. یعنی ابھی سے اگر یہ سب کچھ سیکھیں گے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں گے تو ہی جا کے آگے میدان کے اندر، یعنی میدان عمل میں جب جائیں گے تبھی جا کر اس کے اوپر عمل کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ عالم بننے سے ایک دن پہلے تک یہ تنکا نہ توڑیں اور عالم بننے کے اگلے دن سے یک قدم ان کے اندر ساری خصوصیات پیدا ہو جائیں. ایسا ہوتا نہیں ہے. دنیا عالم الاسباب ہے اور اسباب اختیار کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ زمانہ تعلیم کے اندر ہی اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کرنے ہوتے ہیں. پھر یہ بڑھتے بڑھتے جب آدمی طالب علم سے فارغ ہو کے عالم دین بن جاتا ہے تو پھر ان اوصاف کا باقاعدہ اور ایک پریکٹیکلی ظہور اس سے ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی یہ چیزیں اس میں ہونی چاہیے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. بہت ہی اچھے انداز سے حدیث پاک کی شرح بیان فرمائی. اللہ تعالی ہمیں اچھے انداز سے علم دین حاصل کرتے کرتے اس حدیث پاک کا مستاق بنائے اور ایسا عالم بنائے کہ جس کو ہم با فیض عالم کہہ سکیں. دوسرا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب استاد صاحب درجے میں سبق سمجھا رہے ہوتے ہیں تو ذہین طلبہ اس کو اچھے انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ بعض طلبہ اس پر توجہ نہیں دیتے اور ذہین طلبہ کی امید پر ہوتے ہیں کہ رات کو حلقوں میں ان سے سمجھ لیں گے، ان کا ایسا کرنا کیسا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کل جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ایسی ڈیوائسز دستیاب ہیں کہ جن میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے، تو ایسی ڈیوائسز میں استاد صاحب کی تقریر کو ریکارڈ کرنا کیسا؟
حضور یہ جو سوال ہمارے اسلامی بھائی نے پوچھا یہ بہت زیادہ ہی درپیش ہے اور استاد اس کی شکایت بھی کرتے ہیں. استادوں کو چونکہ سبق سننا ہوتا ہے تو اب کئی طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو درجے کے اندر توجہ نہیں کرتے، بس وہ بیٹھے ہوئے آئے اور اپنی حاضری لگائی اور اس کے بعد چلے گئے. ان کو یہ ہوتی ہے کہ بھائی وہ فلاں اسلامی بھائی جو ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، استاد کا سبق سمجھ جاتے ہیں، یہ محنت کر لیں، یہ سمجھ لیں، رات کو حلقے کے اندر جب بھی ہم مل کر بیٹھ کر پڑھیں گے اس سے سمجھ لیں گے. اور ڈیوائس کا جیسے کہ تذکرہ کیا، آج کل تو موبائل کے اندر بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور بھی MP3 وغیرہ ڈیوائسز آتی ہیں، تو یہ جیبوں میں رکھ لی جاتی ہیں اور بس اطمینان ہو جاتا ہے کہ ہمیں ابھی توجہ نہیں کرنی، اس میں ریکارڈنگ ہو جائے گی، اس کو ہم سن لیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہمیں جو کرنا ہے کر لیں گے. تو کیا یہ رویہ، یہ انداز درست ہیں؟
دیکھیں دو اعتبار سے اس پر کلام ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ حصول علم کے لیے یہ طریقہ درست ہے یا نہیں. اگر تو حصول علم کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی جگہ پر تو یہ طریقہ بڑا مفید ہے, بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے, دینی علوم کے اندر تو ایسا نہیں دیکھا, البتہ دنیاوی علوم میں یہ ہوتا ہے کہ جو لیکچرارز ہوتے ہیں وہ خود بول دیتے ہیں کہ بھئی آپ ہماری سپیچ جو ہے وہ ریکارڈ کر لیں, آپ ہمارا لیکچر ریکارڈ کر لیں اور بعد میں اس کو سن کر آپ اس کے نوٹس وغیرہ تیار کر لیں. لیکن درس نظامی کے اندر جو پڑھائی ہے اس میں عام طور پر یہ طریقہ کہیں دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی عمل کرتا ہو. اب یہ ہے کہ اگر کوئی اس پہ کرتا ہے تو ویسے تو کرنے کے اندر کوئی ایسا حرج نہیں ہے کہ کر لے تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے اگر اس پر عمل کی وجہ سے درجے کے اندر سستی پیدا ہو رہی ہے, یعنی درجے کے اندر ایک طالب علم جاتا ہی نہیں, وہ کہتا دوسرا ریکارڈ کر کے لے آئے گا میں سن لوں گا, یہ ہے, یا یہ ہے کہ درجے کے اندر چونکہ وہ ریکارڈ کر رہا ہے لہٰذا اب وہ توجہ سے نہیں سن رہا. اگر تو یہ دو خرابیاں, اس دو میں سے ایک یا دونوں خرابیاں اس کے ساتھ موجود ہیں کہ اس کے درجے میں جانے کے اندر ہی سستی ہے یا درجے میں بیٹھ کر سمجھنے کے اندر یہ سستی کرتا ہے, اگر تو یہ چیز پیدا ہو رہی ہے پھر تو سخت مضر ہے. ڈیوائس اس کی کبھی بھی استاد نہیں بن سکتی, ڈیوائس سے یہ سوال نہیں پوچھ سکتا. ڈیوائس کی اگر بات سمجھ نہیں آئی تو یہ نہیں بولے گا کہ ڈیوائس جی مجھے ذرا تھوڑا سا مزید سمجھا دے, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی بات. ہاں استاد کی بات نہیں سمجھ آئے گی نا تو استاد سے پوچھ سکتا ہے, لہٰذا یہ ڈیوائس جو ہے وہ استاد کا کبھی بھی نعم البدل بن نہیں سکتی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اب یہ ہے کہ یہ کرنا کیسا ہے, اس میں 100% دار و مدار استاد کی اجازت پہ ہونا چاہیے. استاد کی اجازت ہو تو یہ ریکارڈنگ کی جائے, ورنہ ہرگز ریکارڈنگ نہ کی جائے. وجہ یہ ہے کہ اساتذہ جو ہے بعض اوقات غصے میں ہوتے ہیں, بعض اوقات روٹین سے ہٹ کے بات کرتے ہیں, بعض اوقات کوئی سمجھانے کے لیے کوئی خارجی مثال دیتے ہیں, اس میں 50 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ریکارڈ کرنے کی نہیں ہوتی. یہ ہر انسان, ہم بھی بحثیت انسان اگر غور کرے تو ہماری ہر بات اگر ریکارڈ ہو جائے تو ہم تو جو ہے وہ زمین کے اندر ویسے ہی غرق ہو جائیں, یعنی ہر بات ہماری بھی ریکارڈ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہمیں پتہ ہے ہم کیسی بات کرتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے معمولات زندگی کیا ہے. استاد جو درجے میں پڑھا رہا ہوتا ہے کبھی وہ سخت لفظ بول دیتا ہے, کبھی وہ نرم لفظ بولتا ہے, کبھی وہ ڈانٹ دیتا ہے, کبھی وہ سمجھانے کے لیے بالکل کوئی ایسی مثال بیان کرتا ہے کہ جو طلبہ کی حد تک تو درست ہے لیکن اس ریکارڈنگ کے ذریعے باہر جانا اس کا مناسب نہیں ہوتا. تو لہذا بغیر اجازت کے ہرگز ریکارڈنگ نہ کی جائے. ہاں استاد اگر یہ کہہ دے کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ چاہیں تو ریکارڈ کر لیں, کیونکہ استاد جب کہہ دے گا اور استاد کو پہلے سے علم ہوگا تو اب وہ بولنے کے اندر پھر اسی طرح کا لحاظ کرتے ہوئے وہ کلام کرے گا. تو بغیر اجازت ہرگز ریکارڈنگ نہ کی جائے, اور بغیر اجازت سے مراد یہ کہ سری اجازت لی جائے, یعنی صراحتن اجازت لی جائے کہ مجھے آپ کا یہ درس ریکارڈ کرنا ہے, کہ آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں. استاد اگر حکمت عملی کے اعتبار سے سمجھے کہ ٹھیک ہے ابھی سبق بعدوں کا جیسے سبق بہت مشکل ہوتا ہے, استاد کو خود علم ہے کہ بھی طلبہ جو ہے وہ درجے کے اندر پورا سمجھ جائے مشکل ہے, اگر ریکارڈ کر لیں گے تو بعد میں یہ دو مرتبہ سن کر اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, تو جہاں استاد خود اجازت دے دے وہاں پر تو جو ہے یہ ریکارڈنگ کر لی جائے, ورنہ اس کے بغیر ریکارڈنگ نہ کی جائے. مجلس کی باتیں بہت مرتبہ امانت ہوتی ہیں, یعنی جو درجے میں سبق پڑھایا جا رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے پڑھا دیا گیا, لیکن بعض اوقات کچھ اس سے ہٹ کر باتیں ہوتی ہیں جو مجلس کی باتیں قرار پاتی ہیں اور جو امانت سمجھی جاتی ہیں, تو اب ان کو اگر دوسروں تک یہ پہنچائے گا ریکارڈنگ کے بعد تو یہ پھر امانت کے اندر خیانت کے زمرے میں آ جائے گا.
یہاں دو باتیں, ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی نے بلا اجازت ریکارڈنگ کر ہی لی تو کیا اس کو علم کی برکتیں حاصل ہوں گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ایسی ریکارڈنگ کو باقی رکھا جائے یا ختم کر لیا جائے.
اس ریکارڈنگ کو تو باقی رکھنے کے اندر بھی وہی ہے, استاد سے پوچھ لے کہ میں نے آپ کی فلاں چیز جو ہے وہ ریکارڈ کی تھی, اب کیا مجھے اجازت دیتے کہ میں باقی رکھوں یا اسے ڈیلیٹ کر دوں. اور اگر اس پوچھنے کے اندر بھی جیسے مثال کے طور پہ استاد کے ناراض ہونے کا اندیشہ ہے کہ ریکارڈنگ تو کر لی لیکن استاد اب بتائے گا تو استاد ناراض ہو جائے گا, تو اب اس کو بغیر بتائے اسے ڈیلیٹ کر دیں. ٹھیک ہے, باقی یہ ہے کہ علم کی برکت جو ہے وہ اسے حاصل ہوگی یا محرومی رہے گی, اس کا دار و مدار وہی مختلف صورتحال کے اوپر ہو سکتا ہے. اگر استاد کی اجازت کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, استاد کی اجازت کے بغیر تھی تو بہرحال یہ ایسی چیز ضرور ہے جو استاد کی ایذا کا باعث بن سکتی ہے, تو استاد کی ایذا کا جو چیز باعث بنے گی اس کی وجہ سے علم سے محرومی ہو سکتی ہے.
یہ تو ہو گیا ڈیوائس کا معاملہ. دوسرا جو پہلے انہوں نے پوچھا تھا کہ ذہین طلبہ کی امید پر رہتے ہیں کہ بھئی یہ سبق سمجھ لے تو میں اس سے سمجھ لوں گا, تو ایسا رویہ کیسا؟
اصل میں اس میں بھی وہی بات ہے نا, اصل تو استاد ہی ہے جو درجے کے اندر پڑھانے والا ہے. یہ جو ذہین طلبہ ہوتے ہیں ان سے سپورٹ حاصل ہوتی ہے, یعنی کچھ جزوی مدد ان سے حاصل ہو جاتی ہے, یہ نہیں ہوتا کہ ان کو آدمی استاد اپنا بنا لے. تو اس لیے اس یعنی اعتماد پر رہنا نہیں چاہیے. باقی یہ ہے کہ بعد میں آدمی مدد تو لیتا ہے, یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. کچھ ذہین ہوتے ہیں, کچھ کم ذہین ہوتے ہیں. جو کم ذہین ہے وہ زیادہ ذہین طالب علم سے معاونت لیتے ہیں, تو معاونت لینے میں حرج نہیں ہے, لیکن اس پہ یوں ڈیپینڈ کرنا کہ اس پر اعتماد کی وجہ سے استاد کی بات ہی پوری توجہ سے نہیں سن رہا, یہ غلط ہے.
خود ہی محنت کرے گا تو زیادہ اچھا.
خود محنت کرے گا, توجہ اصل میں یہ سمجھ لینا کہ مجھے وہی سمجھ آئے گا جو میں ابھی استاد سے سمجھ رہا ہوں. اس پورے اعتماد کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ سمجھے گا تو اس کو بات سمجھ آئے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ استاد کے طالب علم پر کئی حقوق ہیں, جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ استاد کا ادب و احترام کیا جائے. جبکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کبھی استاد درجے میں آتے ہیں تو طلبہ ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور تعظیماً تھوڑا سا جھکتے ہیں, تو ان کا ایسا کرنا کیسا؟
حضور, اس موضوع پر جو سوال پوچھا گیا پہلے بہت مرتبہ گفتگو ہوئی کہ استاد کا ادب کرنا چاہیے, اور الحمدللہ ہمارے ہاں اساتذہ کا ادب بھی کیا جاتا ہے. اس میں ایک شرعی مسئلہ ہے کہ جب استاد صاحب سے سلام کیا جاتا ہے یا ویسے استاد صاحب گزر رہے اور طلبہ کھڑے ہیں تو بہت زیادہ نیچے جھک جاتے ہیں, حد رکوع تک بعض دفعہ پہنچ جاتے ہیں, تو ایسا کرنا ادب کے اندر یہ درست ہے؟
سلام کرتے ہوئے یا مصافحہ کرتے ہوئے اتنا جھکنا کہ حد رکوع تک پہنچ جائے, یہ حد رکوع سے کم ہی ہو, دونوں صورتوں کا حکم اب میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ایک اور زیادہ اہم بات ہے, وہ یہ ہے کہ سلام, مصافحہ, معانقہ, ان تینوں چیزوں کے شریعت کے اندر اپنے اپنے آداب بیان کیے گئے. سلام کے کچھ آداب ہیں, مصافحے کے کچھ آداب ہیں, معانقے کے کچھ آداب ہیں, ان آداب کو سیکھنا چاہیے. ہمارے یہاں پرابلم یہ ہے کہ ایک نفس شے کو تو لے لیا جاتا ہے لیکن اس کے جو متعلقات ہیں, جو اس کے ساتھ ضروری لوازمات ہیں, ان کو نہیں سیکھا جاتا. اب سلام لینے کے اندر جیسے مسئلہ ہے, سلام لینا جو ہے یہ سنت, لیکن اس کا کوئی موقع محل بھی ہے یا نہیں؟ مثال کے طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں, اقامت ہو چکی ہے, جماعت کے اندر شرکت کے لیے ایک آدمی جا رہا ہے, اب وہ بھاگ بھاگ کے اسے سلام لیں گے. جب اقامت ہو چکی اور کوئی شخص جماعت میں شرکت کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اب اس کے ساتھ ہرگز ہرگز اسے سلام نہیں کہنا چاہیے. اب ہر آدمی کو جماعت کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کیونکہ اب اسے حیا علی الصلاہ قد قامت الصلاہ کہہ کر نماز کی طرف بلا لیا گیا, لہذا اب سلام لینے کا یہ موقع نہیں. اچھا, اسی طرح بعض اوقات ابھی جماعت ختم ہوئی, جماعت ختم ہونے کے بعد سنتیں پڑھنی ہیں, جیسے ظہر کی نماز ہے یا مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز, فرضوں کا سلام پھرا, سلام پھیرنے کے بعد اب کھڑے ہو کر سنتیں ادا کرنی ہیں, خواہ وہیں کھڑے کھڑے ادا کرنی ہے یا وہاں سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ پہ ادا کرنی. اب اگر وہیں کھڑے ادا کرنی ہے تو بچت ہو جاتی, اگر اس نے وہاں سے ہٹ کے پچھلی صف کے اندر آنا ہے تو وہیں پر چار سلام لینے والے موجود ہیں, یعنی استاد ہے یا کوئی معظم دینی ہے یا کوئی عالم دین ہے یا کوئی مشہور شخص ہے, فوراً اس سے سلام لینا شروع کر. حالانکہ حکم یہ ہے کہ جن فرضوں کے بعد سنتیں ہیں وہاں پر فرضوں اور سنتوں کے درمیان سوائے نماز کے دوسرا کام کوئی نہ ہو, یعنی فرضوں کے بعد اب نماز ہی ہو, دعا ہوئی, دعا کے بعد دوبارہ سنتیں ہی ادا کی جائیں, سنتوں کے علاوہ سلام, مصافحہ, گفتگو, کسی کو کوئی بات کہنا, یہ سب چیزیں منع ہیں, یہ سب چیزیں منع ہیں. تو اب سلام کے یہ بنیادی آداب میں سے ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھی ہے, نماز کے بعد سنتیں ابھی پڑھنے ہی باقی ہیں, تو درمیان کے اندر سلام نہ لیں, مصافحہ نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں. تو اب یہاں پر اگر کوئی سلام لے رہا ہے تو یہ سلام کے جو بنیادی آداب ہیں ان کے خلاف. اچھا, اسی طرح بعض اوقات ایک آدمی بڑی جلدی میں جا رہا ہوتا ہے, جلدی میں وہ یوں جا رہا ہے کہ مثال کے طور پہ اس کی بس نکل جائے گی, اس کی ٹرین نکل جائے گی, یا اس نے اپنے درجے کے اندر پہنچنا ہے, اسے کوئی ضروری کام ہے, یا اس کے ہاں کوئی ایمرجنسی ہے, وہ اسی کے لیے بھاگا جا رہا ہے, درمیان کے اندر اس کو روک لیں گے. اب درمیان میں جو اس کو روک لیا ہے یہ بھی سلام کے آداب کے خلاف ہے. جب یہ دیکھا کہ کوئی آدمی جلدی کے اندر ہے تو اب پھر اس کو سلام نہ کریں کیونکہ اب وہ اپنی توجہ کے ساتھ اسی طرف جا رہا ہے. اچھا, اسی طرح بعض اوقات قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کوئی آدمی بڑی توجہ کے ساتھ غور و خوض کر رہا ہے کسی بات کے اوپر, اب جا کے اس کو سلام کر دیں گے. اب جو سلام کرنا ہے اس کی توجہ کو ختم کر دیں گے, اس کی کانسنٹریشن ساری ختم ہو جائے گی اور وہ اپنی بات ہی بھول جائے گا کہ میں کیا سوچ رہا تھا, یہ موقع سلام کرنے کا نہیں ہوتا. لہذا یہ دیکھ لیا جائے کہ سلام کہاں پر کرنا ہے, کہاں پر نہیں کرنا, ایک بات. اب دوسری بات ہے مصافحہ. مصافحہ اب کرنا ہی ہے. ایک ہے ایک آدمی کسی ایک سے ملا, دو ہی آدمی آپس میں ملے, اب وہ بڑے طریقے سے یعنی اچھی طرح ہاتھ ملا لیتے, لیکن اگر ایک آدمی نے 100 آدمیوں سے ملنا ہے, اب 100 آدمی ہی اگر اسے پورے اپنے جناب وہ شوق پورے کریں گے اس کے ہاتھ کے اوپر, تو پھر تو اس کا مصافحہ ہو گیا. اچھا پھر اس کے ساتھ مصافہ کرنا ہی ہے تو پھر ہاتھ ذرا نرم انداز میں دبایا جائے, یعنی یہ جو ہے نا کہ مصافہ کرے تو ہاتھ دبائیں, ہاتھ دبائیں ہیں, ہاتھ توڑے نہیں ہیں اس کے اندر. اب لوگ ملتے ہیں مصافہ کرتے ہیں, اتنی زور سے ہاتھ دباتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا آپ کو یار, آپ سلام ہی لے رہے ہو نا, ادھر مصافہ طریقے سے کر. اچھا ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, اچھا پھر مصافہ کیا, مصافہ اب کرنے کے بعد اب ہاتھ کھینچے, دوسرا چھوڑ ہی نہیں رہا, چھوڑ ہی نہیں رہا. اب یہ جو جس سے مصافہ کیا گیا یہ اس کے اپنا ہاتھ نہ چھڑوایا یہ اس کے لیے اچھا ہے, لیکن کچھ دوسرا بھی تو اس کا خیال کرے نا, وہ اس کا ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہا, وہ آگے جا رہا ہے, وہ پیچھے سے ہاتھ پکڑ کے کھڑا اس کا. تو اب یہ مصافحے کے اندر یہ چیز. اچھا معانکہ ہے, معانکہ ویسے ہی شاذ و نادر ہونا چاہیے. معانکہ ہمارے دین کے اندر یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم معانکہ فرماتے تھے, لیکن اس کا کوئی موقع محل. یہ تھوڑی کہ آپ دن کے اندر 10 مرتبہ ایک دوسرے سے ملیں اور جب بھی جائیں آپ گلے لگا لیں اس کو. ایک آدمی کے دفتر کے اندر آپ نے جانا ہے, آپ جاتے ساتھ اس کو گلے لگا لیں. ایک مثال, اب مفتی صاحب میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس سائلین آتے ہیں, دن کے اندر 100 سائل آئے گا, 100 آگے پہلے گلے ملے گا, اس کے بعد مسئلہ پوچھے. یہ معانکہ کہاں سے آ گیا؟ ایسا تو معانکہ نہیں ہے ہمارے دین کے اندر. معانکہ یہ ہوتا ہے, ہم یعنی ہم بھی ہر آدمی سمجھتا ہے معانکہ کہاں ہوتا ہے. معانکہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک اچھے تعلق والا آدمی ہوتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی اپنائیت ہوتی ہے, کوئی سفر سے واپس آتا ہے, یا سفر تو اس کے اندر ضروری نہیں ہے لیکن اس کا تب بھی کچھ موقع محل آدمی سمجھتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ 10-10 مرتبہ معانکہ کرتے رہے. اب نماز پڑھ کے نکلے 4 بندے معانکہ کرنے کے لیے موجود, یعنی جی آپ سے معانکہ ہی کرنا ہے. بھائی کیوں کرنا آپ نے معانکہ؟ کرنا جی
برکتیں,
یعنی برکتیں لینا. بھائی برکتیں پھر اس کے ہاتھ سے ہی لے لو آپ. تو اتنی ساری چیزیں ہیں کہ بعض اوقات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ جو ہے لفظ تو سن لیتے ہیں سلام مصافحہ معانکہ, لیکن اس کے آداب کیا ہیں, اس کا طریقہ کیا ہے, کہاں کرنا. بعض اوقات حکمت ایسی, حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہاں معانکہ نہ کیا جائے. مثال کے طور پہ ایک معروف کوئی عالم ہے, کوئی معزز دینی ہے, اب اس کے ساتھ مثال کے طور پہ امرد آ کے معانکہ کرتا ہے, وہ اسے اوائڈ کرتا ہے, وہ اپنے دل کی حالت وہ جانتا ہے, یا وہ اپنی حکمت یا وہ اپنا جو بھی اس کے ذہن میں ہے وہ اس کے اعتبار سے اسے بچنا چاہتا ہے, اب کیا ضروری کہ سارے اسے معانکہ کریں کریں. تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر ایک آدمی معانکہ نہیں کرنا چاہتا. اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, بعض لوگوں کا پہلے ہی پتا کہ ان کے منہ سے بو آتی, اب ان کے ساتھ ان کے قریب ہوں یا ان سے معانکہ کرے تو آدمی کی ویسی طبیعت خراب ہو جاتی. کوئی آدمی اس اپنے آپ کو ایزا سے بچانے کے لیے اسے تھوڑا سا پیچھے ہو رہا ہے کہ معانکہ نہ کرے, بھائی سلام لے لیں باقی کافی ہے. تو ان چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. یہ بہت ساری چیزوں کے اندر نا اس طرح کا مسئلہ ہے کہ بس جو ہے نا وہاں کیا آدمی کوئی سمجھائے کسی کو. بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ سلام مصافحہ معانکہ تینوں چیزوں کے جو آداب ہیں وہ آداب اچھے طریقے سے پڑھ لیے جائیں اور ان آداب کے مطابق عمل کیا جائے, پھر آپ سلام کریں, مصافحہ کریں, جہاں بنتا ہے وہاں پر معانکہ کریں. اب یہ کہ یہ جو آپ نے جو سوال کیا کہ سلام کرتے ہوئے جھک جاتے ہیں, مہا سلام کرتے تو کم جھکتے ہیں, مصافہ کرتے ہوئے نہیں عادت ہوتی ہے کہ یہ جھک جاتے ہیں. اس میں 3 صورتیں. ایک تو یہ ہے کہ مصافحہ کیا اور دست بوسی کرنی ہے, یعنی سامنے والے کے ہاتھوں کو بوسا دینا ہے, جیسے نیک لوگوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو آدمی ان کا ہاتھوں کا بوسا بھی دیتا ہے. یہ جو ہاتھ چومنے کے لیے جھکنا ہے اس جھکنے کی اجازت ہے, کیونکہ ہاتھ اس کا ہاتھ تو اوپر نہیں کرے گا, خود ہی جھک کے اس کا ہاتھ چومے گا. یہ جائز بھی ہے, سنت سے ثابت بھی, یعنی صحابہ کرام اس طرح کرتے تھے. دوسرا ہے کہ ہاتھ نہیں چومنا. اب جو جھکنا ہے کہ لوگوں کی عادت میں یہ ہے کہ وہ اس کو تعظیم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی معروف شخص, معروف عالم یا پیر کے سامنے پیر سے جب مصافحہ کرے تو ذرا جھکنا بھی چاہیے. اب ہاتھ نہیں چومنے لیکن تعظیم کے طور پہ جھک رہے ہوتے ہیں. یہ جو جھکنا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ رکوع کی حد تک جھک جائیں. رکوع کی حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے اگر نیچے کو جھکے اور اپنے ہاتھ بھی نیچے کرے تو گھٹنوں کو پہنچ رہا ہے کہ ہاتھ نہیں چومنا. اب جو جھکنا ہے کہ لوگوں کی عادت میں یہ ہے کہ وہ اس کو تعظیم سمجھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ کسی معروف شخص, معروف عالم یا پیر کے سامنے پیر سے جب مصافحہ کرے تو ذرا جھکنا بھی چاہیے. اب ہاتھ نہیں چومنے لیکن تعظیم کے طور پہ جھک رہے ہوتے ہیں. یہ جو جھکنا ہے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ رکوع کی حد تک جھک جائیں. رکوع کی حد یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو کے اگر نیچے کو جھکے اور اپنے ہاتھ بھی نیچے کرے تو گھٹنوں کو پہنچ جائیں, یہ ہے رکوع کی حد. گھٹنوں کو اس کے ہاتھ چھو جائیں, یہ رکوع کی حد ہے. اگر اتنا جھکا تو یہ جھکنا حرام, یہ جھکنا ناجائز ہے, یہ جھکنا گناہ ہے. اور اگر اس سے کم جھکا, حد رکوع تک نہیں ہے, حد رکوع سے کم ہے, تھوڑا سا یوں کر کے جھکا ہے, یہ جھکنا بھی مکروہ ہے, یعنی یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے. لہذا اگر ہاتھ چومنے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر ہاتھ نہیں چومنے تو پھر بالکل سیدھا کھڑے رہے، پھر اصلاً نہ جھکے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، نہ حد رکوع نہ حد رکوع سے کم، پھر ہرگز نہ جھکے، پھر سیدھا کھڑے کھڑے سلام لینا چاہیے، مصافحہ کرنا چاہیے.
اس میں ہوتا نا کہ اگر تھوڑا جھکیں گے نہیں تو عاجزی کا اظہار نہیں ہوگا استاد کے سامنے یا کسی،
وہ عاجزی ہی تو تعظیم ہے.
ٹھیک ہے،
جو میں مسئلہ عرض کر رہا ہوں نا کہ عاجزی ہی تعظیم ہے. اب تعظیم اسی انداز میں کی جا سکتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی، اور جس سے منع کیا ہے اس سے منع ہو جائیں گے. شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ آپ دست بوسی کر لیں، قدم بوسی بھی کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو لہذا اس کی تو اجازت ہوگی. لیکن جھکنے کی شریعت نے ممانعت فرمائی. جھکنے والا معاملہ جو ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص. سجدے کی صورت میں جھکنا، رکوع کی صورت میں جھکنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ جو رکوع سے کم جھکنا ہے، بیسیکلی وہ چونکہ رکوع کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، لہذا اس سے بھی منع کر دیا گیا. تو جھکنا عاجزی کی صورت میں یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ بندہ خدا کے سامنے جھکے گا. لہٰذا تعظیم کا جو یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ پھر کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا جائے.
اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ جھکا تو چومنے کے لیے تھا، لیکن جس کا ہاتھ چومنا چاہ رہا تھا اس نے ہاتھ الٹا دیے اور کھینچ لیے،
اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں اس پر کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اپنی دوسری نیت کے ساتھ ہی جھکا ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے، تو تمام جو طلبہ کرام ہیں یا دیگر اسلامی بھائی ہیں، اس مسئلے کو ذہن نشین فرما لیجئے کہ اگر ہاتھ چومنے کی غرض سے جھکیں تو پھر تو اجازت ہے، اس کے علاوہ جھکنے کی ادباً اجازت نہیں ہے. اگلا سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
حضور، آپ وقتاً فوقتاً مختلف عنوانات پر خارجی مطالعہ کا ذہن دیتے رہتے ہیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ طلباء کے لیے سیرت کے مطالعہ کی کتنی ضرورت ہے؟
حضور، یہ سوال بھی گزشتہ سے پیوستہ ہی سمجھے کہ مطالعے کا الحمدللہ آپ ذہن دیتے رہتے ہیں، اور بہت سارے عنوانات پر آپ نے بیشتر مقامات پر فرمایا کہ ان عنوانات پر مطالعہ ہونا چاہیے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ سیرت، سرکار علیہ السلام کی جو سیرت ہے، اس کا مطالعہ کتنا ضروری ہے اور کس طرح کیا جائے، کون کون سی کتابیں ہیں؟
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا یہ ایسی چیز ہے کہ شاید جس کے کہنے کی حاجت نہیں ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حیثیت ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے محبوب، ہمارے جو ہے وہ سب کچھ ہونے کے اعتبار سے ہمارے اپنے دل اور اپنی محبت کا یہ تقاضا ہونا چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، کیونکہ محبوب جو ہے اس کے احوال کو جاننا یہ محب کو محبوب ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہی کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آدمی سیرت کا مطالعہ کرے. لہذا طلبہ جو ہیں وہ پہلے نمبر پر تو اس یعنی اس ریزن اور اس سبب سے ہی سیرت کا مطالعہ کریں. دوسری بات یہ ہے، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ موجود ہے. رول ماڈل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہیں. جیسی آپ کی ذات تھی، جو آپ کا کردار تھا، مسلمانوں کے لیے رول ماڈل وہ ہے. اور حرف آخر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ ہے. جب مسلمان کے لیے سب سے بنیادی ترین چیز ہی یہ ہے، تو اب اسی اعتبار سے اس کو سیرت کا مطالعہ ضروری ہے کہ رول ماڈل کا معلوم ہوگا تو آدمی رول ماڈل بنائے گا نا. تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کا انداز، آپ کی گفتگو کا انداز، کھانے پینے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، اوڑھنے بچھونے، ان تمام چیزوں کے اندر جو آپ کے معمولات تھے، جو آپ کا طریقہ کار تھا، اس کو جاننا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا، یہ تقاضا ایمان بھی ہے، تقاضا اسلام بھی ہے. لہذا اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ دین کا جو اصل مزاج ہے، دین کا اصل مزاج وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. دنیا کے اندر کسی شخص کا مزاج ہم حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے کہ تمام تر دین کا مطلوب اصلی یہی ہے. کیونکہ ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کو تفسیر کا بڑا ذوق ہے، اب وہ قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف جاتا ہی نہیں. ایک آدمی کو حدیث کا شغف ہے، وہ حدیث ہی کے اندر اپنے آپ کو جانا وہ ڈھالتا ہے، یعنی حدیث کے مطالعے پڑھنے پڑھانے اسی کے اندر ہے. ایک آدمی کا تصوف کا ذوق ہے، وہ تصوف کے ذوق کے اندر وہ بہت زیادہ باریکیوں اور دقائق کے اندر رہتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایک آدمی کے اندر شدت ہوتی ہے، اب وہ شدت اس کے اندر ایسی ہوگی کہ اس کے ساتھ رہنے والے لوگ جو، یعنی کسی اگر شدت والے کو آئیڈیل بنا کر اس کے ساتھ ہم چلیں گے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ طبیعت کے اندر ایسی شدت آتی ہے پھر جو نہ بیگانوں کو چھوڑتی ہے نہ اپنوں کو چھوڑتی. ہم نے بہت سارے اس طرح کے شدید مزاج والے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو شدت جس کے بعد جو اشد والے الکفار تھی وہ رحماء بینہم کے اوپر بھی جا کے منطبق کر دیتے ہیں۔ تو لہذا کسی شخص کا مزاج حتمی طور پر آخری حد میں جا کے ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ ہے جس میں ہر جز جو آپ نے ہمارے لیے بطور دین کے مقرر کیا اور جو آپ نے بطور دین کے ہمارے لیے عمل کیا وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت کا معمول، آپ کا تجارت کا طریقہ، آپ کا لوگوں سے ملنے کا انداز، آپ کا ازواج مطہرات کے ساتھ سلوک، آپ کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، آپ اپنے اپنے غلاموں کے ساتھ آپ کا سلوک، آپ کا لوگوں سے حسن اخلاق، آپ کا جہاد میں شرکت کرنا، آپ کا رات کی خلوتوں میں عبادت کرنا، آپ اللہ کی محبت میں رونا، اللہ تعالیٰ کا خوف، دنیا سے بے رغبتی، یہ جتنی چیزیں ہیں یعنی ایک زندگی میں جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں ان تمام کے اندر جو آخری نمونہ ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو بحیثیت نمونہ کے ہٹا کر جب کسی اور شخص کو اختیار کر لیا جاتا ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا وہ شخص ہوتا ہے آدمی اپنے آپ کو ٹوٹل ویسا کر لیتا ہے۔ اگر وہ شدت والا تو یہ شدت والا بن جائے گا، اگر وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے ہر ایرا گرا برابر ہی ہے، جس کے لیے ہر اچھا برا برابر ہی ہے، جس کے لیے عقیدے کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جس کے لیے عمل کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے، جو آزاد روش آدمی ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے کا رویہ بھی ویسا ہو جائے گا۔ لہٰذا کسی اور شخص کو اس کو چند پہلوؤں کے اعتبار سے یا کسی حکمت عملی کے اعتبار سے تو ہم اس کے پیچھے چلیں گے، لیکن اصل الاصول جو اسوہ حسنہ کے طور پہ، جو آخری کردار کے طور پہ، جو کائنات کے بہترین فرد کی حیثیت سے ہم جس کے پیچھے چلیں گے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھیں گے اور جب آپ کی احادیث مبارکہ پڑھیں گے، جب ہم آپ کی ذات مبارکہ کو دیکھیں گے، وہاں ہمیں اشداء علی الکفار بھی نظر آئے گا، وہاں ہمیں رحماء بینہم بھی نظر آئے گا، وہاں ہمیں تراہم رکعان سجدن بھی نظر آئے گا، وہاں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا بھی نظر آئے گا، وہاں پر یقاتلون فی سبیل اللہ بھی نظر آئے گا، وہاں پر والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما بھی نظر آئے گا۔ یعنی ہر چیز کے اندر پھر آئیڈیل جو ہے وہ ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ نظر آئے گی۔ پھر اب ہماری گفتگو، ہماری معاشرت، ہمارا اخلاق، ہر چیز کے اندر پھر اس کا ایک جو اس کی نورانیت ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر آئے گی۔ تو اس اعتبار سے بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ اچھا، پھر یوں بھی سیرت کا مطالعہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو دین، ہمیں جو حکم دیا گیا کہ دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، دین کے اندر پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی ہر چیز کو اپنا، عقائد کے اندر، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، اخلاقیات کے اندر، معاشرت کے اندر، آداب کے اندر، جب ان تمام چیزوں کے اندر ہمیں حکم ہے کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، یہ چیزیں ہمیں ملے گی کہاں سے؟
سرکار کی،
ہمیں عبادت کا طریقہ کہاں سے ملے گا، ہمیں لوگوں سے معاملات کرنے کا طریقہ کہاں سے ملے گا، ہمیں اخلاق کا پتہ کہاں سے چلے گا، برے اخلاق کی ہمیں پہچان کہاں سے ہوگی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ اچھے اخلاق کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ آپ کے فرامین سے اور آپ کے عمل سے۔ ہمیں معاشرت کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے، آپ نے کیسے معاشرت گزارے۔ ہمیں آداب زندگی کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے آداب ہمیں ہمارے سامنے ہوں گے کہ آپ نے کھانے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا، پینے میں یہ طریقہ اختیار فرمایا، ملنے کے اندر یہ طریقہ اختیار فرمایا، یعنی جو بھی چیز ہے، یعنی حرف آخر یہ ہے کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس آیت مبارکہ کی حقیقی روح تک اگر کوئی آدمی پہنچ جائے پھر اس کے سامنے سیرت کا جو ہے وہ سیرت کی کتاب کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے سامنے آئے گا کہ مجھے سیرت کا مطالعہ کرنا ہے اور مجھے سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے۔ تو لہذا طلبہ جو ہے وہ تو لازمی طور پر اس چیز کو اپنائیں، سیرت پڑھیں۔ اچھا، پھر سیرت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے، اعلیٰ حضرت علی رحمہ سے بھی ایک سوال ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے جو چیزیں ارشاد فرمائی اس میں ایک تھا کہ قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنا، دوسری بات ارشاد فرمائی تھی کہ درود پاک کی کثرت کرنا، اور تیسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کا مطالعہ کرنا۔ ہوتا یہ ہے جب ہم، یعنی ہمارا اپنا، ہمیں اپنا پتہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم ذات مبارکہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے اخلاق کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے کمالات کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی ذات کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کی عظمت و شان کے بارے میں پڑھتے ہیں، آپ کے حسن کردار کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر محبت جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو لہذا سیرت کے مطالعے کا، یعنی سیرت کا مطالعہ اس اعتبار سے آپ لے لیں کہ محبت کا یہ تقاضا ہے، یا اس اعتبار سے لے لیں کہ اس کے پڑھنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہی حاصل زندگی ہیں ایک مسلمان کے لیے، اور طالب علم کو بطریق اولا اس کا مطالعہ کرنا۔
حضور سیرت پر تو ماشاءاللہ بہت کچھ ہی لکھا گیا ہوگا، لیکن چند کتابیں اگر ارشاد فرما دیں کہ یہ ابتدائی طور پر پڑھ لی جائیں تو فائدہ ہوگا۔
دیکھیں اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے، جیسے سیرت رسول عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مکتبۃ المدینہ سے چھپی ہوئی ہے، بہت پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کیا جائے۔ دوسرا سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی کتاب۔ تیسرے نمبر پہ شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی بہت خوبصورت کتاب۔ چوتھے نمبر پر مدارج النبوت شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی پیاری کتاب۔ پانچویں نمبر پر علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خوبصورت کتابیں ہیں سیرت مبارکہ پر، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اعتبار سے بڑی خوبصورت کتابیں ہیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر ان کا مطالعہ کیا جائے، پھر اس کے بعد آگے بہت ساری کتابیں ہیں، اگر وہ ذاتی طور پہ اس کے بارے میں رہنمائی لینا چاہے گا تو پھر انشاءاللہ عز و جل عرض کر دیا جائے گا۔
جزاک اللہ۔ حضور آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ عموماً جامعات بڑے شہروں میں واقع ہوتے ہیں، اور ان جامعات میں طلباء مختلف شہروں سے علم دین حاصل کرنے کے لیے داخلہ لیتے ہیں۔ الحمدللہ عزوجل بہت سے طلباء درس نظامی سے فارغ ہونے کے بعد دین متین کی خدمت کی خاطر مختلف مدنی کاموں کو بھی اپناتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ طلباء جن علاقوں سے آئے ہیں ان میں واپس لوٹ جائیں، یا جہاں درس نظامی کیا ہے وہاں ہی رک کر مدنی کام کریں۔
یہ سوال ہمارے دورہ حدیث کے طلباء کی طرف سے عموماً پوچھا جاتا ہے کہ درس نظامی جب شروع کرتے ہیں اس وقت تو عموماً یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں اپنے علاقے میں ہی آ کر مدنی کام کروں گا، یہاں ضرورت ہے کیونکہ یہیں سے گیا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر بالخصوص جیسے چھوٹے شہروں سے کراچی کے اندر آئے، بڑے شہر میں آئے، یہاں دیکھا تو یہاں کام کرنے کے بہت زیادہ مواقع تھے، یہیں اس کا روزگار کا سلسلہ ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے، اسی کراچی کے اندر یا کسی بڑے شہر میں رک جائے یا واپس اسی اپنے چھوٹے قصبے میں اپنے شہر میں چلا جائے؟
اس کا جواب کافی زیادہ تفصیل طلب ہے، یہ انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کروں گا، ابھی بالکل اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، جہنم سے، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈر سناؤ، یعنی انہیں قرآن کی وعیدیں سناؤ، انہیں جہنم کا خوف دلاؤ۔ اس آیت مبارکہ کا حکم جو ہے یہ تو اسلام کی تاریخ کے اعتبار سے ہے کہ پہلے ان کو حکم تھا، پھر یہ فرمایا گیا، پھر یہ فرمایا گیا، لیکن اس سے ایک حکمت جو علماء نے سمجھی ہے اور جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اوپر سب سے پہلے حق جو ہے اس کے قرب و جوار والوں کا ہوتا ہے، کہ اس کے جو قریب کے لوگ ہیں وہ ان کی اصلاح کی کوشش کرے۔ جہاں آدمی پیدا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، جو اس کا علاقہ ہے، اس علاقے کے ساتھ ایک قلبی تعلق ویسے بھی ہوتا ہے، انسان کا فطری طور پہ اس علاقے سے لگا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ان علاقے والوں کا اس تعلق کی وجہ سے یہ حق بھی ہوتا ہے کہ آدمی ان کو پہلے جو ہے وہ دین کی طرف بلائے، ان کو پہلے جو ہے وہ دین کی تعلیمات دے، انہیں پہلے اسلام سکھائے۔ ہمارے ہاں جیسے لوگ آ جاتے ہیں اور تقریباً 90% ایسا ہی ہوتا ہے کہ دوبارہ بعد میں اپنے اسی علاقے میں واپس نہیں جاتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ علاقے خالی کے خالی، برسوں گزر جاتے ہیں، وہاں سے بیسیوں علماء بن کر دوسری جگہوں پر چلے جاتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اپنے علاقے جہالت کا گڑھ بنے ہوتے ہیں۔ میرا اس حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی شخص جیسے کسی علاقے سے کسی دوسری جگہ گیا، دوسری جگہ جا کر اگر تو وہ اتنا بڑا عالم بن گیا اور وہ اتنے بڑے پیمانے پہ دین کی خدمت کر سکتا ہے کہ اس پیمانے پر دین کی خدمت جو ہے وہ اپنے علاقے میں ہرگز نہیں کر سکتا، گاؤں سے جو ہے وہ مثال کے طور پہ کراچی آ گیا، کراچی کے اندر اب وہ آ کے ایک بڑا عالم بن گیا، بہت بڑے پیمانے پر وہ کام کر سکتا ہے، تو اب اس کا اپنے گاؤں جا کر وہاں پر محدود ہو جانا جو ہے یہ مناسب نہیں، جائز ہے مناسب نہیں، لیکن
اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اگر وہ کراچی کے اندر ہے تو بھی وہ محض مدرس ہی ہے اور بس یہی ہے، اور اپنے علاقے میں چلا جائے تو بھی اس نے مدرس ہی رہنا، اس نے کوئی بھی کچھ اور نہیں بن جانا، تو اگر دونوں جگہ اس کے لیے برابر ہیں تو پھر اپنے علاقے والوں کو ترجیح دینی چاہیے، پھر اس کو اپنے علاقے کے اندر واپس جانا چاہیے۔ یہ ایک میں نے ایک جو ہے وہ یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، اس حوالے سے ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا عام اسلوب بھی یہی ہے، ہمارے ہاں طریقہ کار بھی یہی ہے، یعنی ہمارے ہاں کوشش یہی ہوتی ہے کہ طلبہ جب درس نظامی کر کے فارغ ہوں تو جن علاقوں سے یہ آئے ہیں انہی علاقوں کے اندر ان کو واپس بھیجا جائے، اپنے شہروں کے اندر جا کے جامعات چلائیں، اپنے شہروں کے اندر جا کے علمی کام کرنا ہے، تنظیمی کام کرنا ہے، مدنی کام کرنا ہے، اپنے علاقوں میں جا کے کریں۔ تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ہونا یہی چاہیے کہ اگر کوئی ایسا بن جاتا ہے کہ واقعی اس کا بڑے شہر میں رہنا بہت بڑے فائدے پر مشتمل ہے، تب تو وہ بڑے شہر میں رہے، ورنہ پھر اپنے علاقے میں یا اپنے علاقے کے قریب چلا جائے، اپنے علاقے کے قریب جا کے دین کی خدمت کرے، ساتھ میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرے۔
جزاک اللہ، ہمارے سلسلے کا وقت ہوا، انشاءاللہ عزوجل آئندہ بھی نئے سوالات کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل سے دعا ہے کہ جو کو سنا اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔